بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقد سلف أصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله، ورهم بعد كرهيت أصحاب الحديث كي أخلاق وآداب كي تعلق سي وبهنشيت إمام صاحب كيس جملة بر واتقاء الشرع عاقبة الطمع وشديد العلج كي عاقبة الأنجام سدرته اور بچاؤ کا راستہ اختیار کرتے رہتے ہیں. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جی ہاں، واللہ اللہ کی قسم، شدید لالچ جو ہے وہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والشح فانما ہلك من کان قبلکم بالشح، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں شح سے. شح کہتے ہیں شدید لالچ کو. بے شک جو تم سے پہلے قومی تھی ان کو شدید لالچ نے ہلاک کیا. امرهم بالبخل فبخلوا، امرهم بالبخل فبخلوا، اسے شح نے انہیں بخیلے کا حکم دیا، بس انہوں نے بخیلی کی ہے. امرهم بالقطيعة فقطعوا، اور اسی شح نے انہیں قطع رحمی کو حکم دیا، اور اسی لالچ کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے رشتے کو توڑا، قطع رحمی کی. وامرهم بالفجور ففجروا، اور اسی شح نے، شدید لالچ نے انہیں فجور کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیا، بس وہ نافرمانی کر بیٹھے. فالشح مهلک، شح جو ہے شدید لالچ ہلاک کر دیتی ہے. یہ قاعدہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. لالچ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. لالچی انسان بڑا عجیب سا انسان ہوتا ہے، دل میں تنگی ہوتی ہے، بے سکونی سی ہوتی ہے، جیسے ریسٹلیسنیس کی حالت ہوتی ہے. وہ کسی کو خوش دیکھ نہیں سکتا، دل میں حسد ہوتا ہے، دنیا کی شدید رغبت ہوتی ہے، اس کے بس میں نہیں کہ سارے کے سارے دنیا کا مال اسی کے پاس ہو. لالچی انسان میں کوئی خیر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنی دنیاوی مقاصد اور حاجات کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے. وہ حرام بھی کھائے گا، اسے فرق نہیں پڑے گا. وہ سود کھائے گا، اسے فرق کوئی نہیں پڑے گا. وہ ڈکیتی کرے گا، موقع ملے تو چوری کرے گا. وہ بدسلوکی بھی کرے گا اپنے والدین سے، اسے فرق نہیں پڑے گا. رشتے کو توڑے گا، وہ کس حد تک بھی جا سکتا ہے، کہ اس کے مرض اس کے دل میں ہے. دنیا کے جتنے بھی اس کو مل جائے، آسائشیں مل جائیں، لیکن سکون نہیں ملتا اسے. اس لیے حدیث میں آیا ہے، ایاکم والشح، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں شح سے. طمع لالچ ہے اور شح شدید لالچ ہے. دیکھیں، ہر بیماری کی سٹیجز ہوتی ہیں، لالچ کی بھی سٹیجز ہیں. ایک ابتدا ہوتی ہے اور دوسری انتہا. انتہا شح انتہا ہوتا ہے. ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، جس نے اپنے نفس کو شح سے بچا لیا ہے وہی فلاح پانے والے ہیں. ہلاکت اور فلاح، جو ہلاک ہونا چاہتا ہے نا، بس یہ دیکھ لے کہ اس کے دل میں لالچ کتنی ہے. زیادہ لالچ زیادہ ہلاکت کا باعث، شدید لال شح ہلاک کر ہی دیتی ہے، اور جو فلاح پانا چاہتا ہے اس کے برعکس، اپنے دل کو صاف کرے، پاک کرے اور قناعت کا راستہ اختیار کرے. اگر شح سے بچنا ہے نا تو قناعت. قناعت کا کیا مطلب ہے؟ جو کچھ اللہ نے دیا الحمدللہ، اس کے زبان پر الحمدللہ علی کل حال، اور اس کے دل میں اسے یقین ہے کہ اس کے رب اسے بھوکا نہیں مارے گا، یقین ہے اسے، وہ ہمیشہ رب سے مانگ کر ہی گزارا کرتا ہے. دیکھیں پیسہ کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں، اگر حلال راستے سے حلال ذریعے سے آپ کماتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، لیکن اگر روزگار تنگ ہے اور حاجتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں تو لالچ، اپنے دل میں لالچ کا ایک ذرہ برابر بھی حصہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے ہی لالچ شروع ہو جائے گی نا آپ کی دنیا کا نقشہ بدل جائے گا. انسان جس نگاہ سے دنیا کو دیکھتا ہے نا وہی نگاہ متعین کر دیتی کہ یہ شخص اس دنیا میں کیسے رہتا ہے. اور دو قسم کے لوگ ہیں اس تعلق سے، ایک وہ جو اپنے آپ کو شح سے بچاتے رہتے ہیں، اور شح سے بچنے کے لیے نفس کی تربیت لازمی ہے. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، نفس امارہ بسوء ہے، برے پر آمادہ کرتی رہتی ہے. تو نفس کی تربیت بہت لازمی ہے، اور سب سے مشکل کام انسان کے لیے اس نفس کی تربیت کرنا ہے، اس نفس کا تزکیہ کرنا ہے شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، اور لالچ سے، حسد سے، بغض سے، نفرت سے، ہر نافرمانی سے. کفر ہے، نفاق ہے، سب دل کی مصیبتیں ہیں. اور دوسرے وہ جو ہلاکت کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور شح اور شدید لالچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور نفس کے تابع ہو جاتے ہیں، تربیت نہیں کرتے، نفس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے. یہی لوگ جن کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبد الدرہم عبد الدینار، اتنا دور چلے جاتے ہیں کہ عبد بن جاتے ہیں، غلام بن جاتے ہیں درہم اور دینار کے. کبھی سوچا انسان ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں جو اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر ریال، روپیہ، دینار، درہم کے غلام ہیں؟ عجیب ہے نا. یہی وہ لوگ ہیں جو کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں. بعض لوگ سوچتے ہیں اتنا ملٹی بلینئر بندہ ہے، یہ سود کیوں کھاتا ہے، یہ کرپشن کیوں کرتا ہے، یہ لوگوں کے حق کیوں کھاتا ہے، یہ ظلم کیوں کرتا ہے؟ بتائیں کیوں کرتا ہے؟ شح ہے، اور شح ایسی دل کی بیماری ہے، ایسی بے سکونی ہوتی ہے. اگر آپ حرام نہیں کھائیں گے یا اپنا مقصد پورا نہیں کریں گے آپ کی نیندیں اڑ جائیں گی، اسی بات ہے نا. دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں، پیسوں کی کمی نہیں ہے، بزنس، پیسہ، مال، دولت، گاڑیاں، بنگلے، سب کچھ ہے، لیکن دل کا سکون نہیں ہے، کیونکہ نفس بھرتی نہیں ہے نا. لالچی نفس جو ہے، شح والی نفس کبھی بھرتی نہیں ہے. تو اصحاب الحدیث جیسے جو عقیدہ درست ہے، توحید پر قائم ہے، تبع سنت پر قائم، منہج صحیح ہے، درست ہے، ان کے بہترین خوبصورت اخلاق میں سے ایک خوبی بھی ہے کہ اپنے آپ کو شدید لالچ اور شح سے بچاتے رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، قناعت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، حلال کمائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، کرپشن سے بالکل دور اور پاک ہیں، اپنے نفس کی تربیت کرنے والے ہوتے ہیں. جیسے توحید پر تربیت نفس کی ہے، اتباع سنت پہ نفس کی تربیت کی ہے، اسی طریقے سے شح سے بچنے کے لیے، شدید لالچ سے بچنے کے لیے اپنے نفس کی تربیت کرتے رہے. دیکھیں انسان کامل بننے کے لیے، جبکہ انسان کامل نہیں ہوتا، انسان نقص کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، پرفیکٹ ہیں، معصوم ہیں عند الخطا، لیکن انبیاء کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں، آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، لیکن سب سے بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرنے والے ہیں، وخير خطئين التوابون جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اگر کبھی انسان کی نفس اسے راستے سے ہٹا کر لالچ کی طرف لے کے جائے تو تابع نہیں ہونے ایسی نفس کے, اسے فوراً لگام دے کے واپس اسی راستے پر لے کے آنا ہے, قناعت کے راستے پر, ایسے راستے پر جسے جس راستے پر رب راضی ہے سبحانہ و تعالی. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 میں, اور یہ انصار صحابہ کے تعلق سے ہے. انصار صحابہ نے کمال دکھایا, مہاجرین ہجرت کر کے آئے, فَأُولَئِكَ الصَّادِقُونَ, اللہ نے فرمایا ہے آیت نمبر 8 میں سورۃ الحشر میں, وہ سچے ہیں. انہوں نے زبان سے سچ نہیں بولا, صرف زبان سے سچ بولا اور کر کے بھی دکھایا ہے. سچ ہمیشہ زبان سے بولا جاتا ہے نا, عمل سے بھی سچ ہوتا ہے, ہوتا ہے. صحابہ نے کر کے دکھایا, ہجرت کا وقت آیا, قربانی کا وقت آیا, اور ایسے قربانی کے اپنی دنیا کو چھوڑ کے جانے, پوری دنیا قربان کری, ہجرت میں پوری دنیا قربان کر کے گئے ہیں, اپنے گھر, مال متاع, روزگار, بزنس, جو بھی تھا. مشرکین نے کچھ ساتھ نہیں دیا, کوئی مال متاع نہیں, صرف یہ کپڑے آپ کے ہیں, یہ کپڑے تن پہ ہیں, یہی ہیں, اور مشکل سے کسی کے ہاتھ میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں, کچھ ساتھ لے کے جا سکتے تھے, ورنہ مشرکین نے سب منع کر دیا. الٹے ان کے گھروں پر بھی قابض ہو گئے, ان کے کاروبار روزگار پر بھی قابض ہو گئے. آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی, فَأُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. اور جس طرف گئے انصار ویلکم اس طریقے سے کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اپنے گھر کو کھول دیا, دو حصے کر دیے, صرف مہمان نوازی نہیں کی, بہترین مہمان نوازی کا حق ادا کیا, اور جیسے سگے بھائی اتنے بھائی چارے کا حق ادا کیا ہے, جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اس کو بھائی بنانا ہے, گھر لے کے جانا ہے, خالی ہاتھ آئے ہیں, سب کو چھوڑ کے آئے, اللہ کے لیے سب کو چھوڑ کے آئے. کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنا گھر کھول دے, روزگار آدھا آدھا کر لے, جو کمائی تھی آدھی ہے, آدھی آپ کی آدھی میری ہے, کیسے ممکن؟ اور دل میں کوئی تنگی محسوس بھی نہیں کی ان لوگوں نے. بعض اوقات کسی بڑے کے کہنے پر انسان بات مان تو لیتا ہے, لیکن دل میں کچھ تھوڑی سی تنگی ہوتی ہے, یار کیا کروں گا, کیسے ہوگا, ہو پائے گا, نہیں ہو پائے گا. شیطان وسوسے سے کرتے ہیں نا, یوں شیطان کو دور بھگایا. اور گواہی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں, سینے میں کوئی تنگی بھی نہیں تھی. اور فلاح پانے والے لوگ ہیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ اپنے آپ کو بخیلی سے, شدید بخیلی سے بچانے والے ہی ایسا کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم سلف کے اتباع کرنے والے سلفی ہیں, یہ کوئی زبانی قول نہیں ہے, یہ دعویٰ نہیں ہے, یہ منہج الحیات, زندگی کا منہج ہے. آپ کے عبادات, توحید, اتباع سنت, اخلاق, آداب, سب صحابہ اور سلف جیسے ہیں. پھر جا کے اس لفظ کا حق ادا ہوتا ہے کہ سلفیت کیا ہے. وہ صحابہ نے مثال قائم کر کے دی ہے, توحید و سنت کے اعتبار سے اور اس منہج پر قائم ہونے کے اعتبار سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کرنے کے اعتبار سے, ان کے اخلاق دیکھیں آپ, کتنی خوبصورت اخلاق ہیں. ان کی پہچان اسی بہترین اخلاق سے ہوئی ہے, اللہ نے توفیق بھی دی ہے. سب سے کم, اور پوری تاریخ دیکھ لیں آپ, سب سے کم عرصے میں جتنے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کامیابی دی ہے, پوری تاریخ میں نہیں, پوری تاریخ انسانیت کی دیکھ لیں آپ, جتنی انبیاء پہلے گزرے ہیں, جتنی بھی اچھے لوگ گزرے ہیں, اتنی کم عرصے میں اتنی بڑی بڑا کرم اللہ تعالیٰ کا کسی قوم کا اگر ہوا تو اسی قوم پہ ہوا ہے, صحابہ پہ ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے حق ادا کیا ہے, معصوم نہیں تھے, کچھ غلطیاں بھی ہوتی تھیں, بشریت کا تقاضا ہے. اس کے باوجود بھی اپنے نفس کی ایسی تربیت کی ہے کہ آنے والے نسلوں کو اللہ نے حکم دے ان کی اتباع کرو, اگر چاہ تو رب تم سے راضی ہو, اتباع احسان کرو ان لوگوں کا, میں تم پر بھی راضی ہو جاؤں گا جیسے ان پر میں راضی ہوا. کمال ہے کہ نہیں؟ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ربیع رحمہ اللہ, کتنی ایسے افراد اور جماعتیں ہیں جن کو اسی لالچ نے گرا دیا ہے, راہ راست سے ہٹ گئے ہیں, منسلک سے ہٹ گئے ہیں, جب ان کا لعاب بہ گیا ان کے منہ سے دنیا کے حقیر دنیا کے چند متاع دینار درہم کے لیے، منہ کے رالے نکل گئے دینار درہم روپیہ ریال روپیہ کے لیے، یعنی حرام کی طرف چلے گئے، کیوں؟ لالچ کی وجہ سے، اور راہ راست کو من سلف کو چھوڑ دیا اور ہٹ گئے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد، واشتروا به ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون، اسی راستے کو چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ کے بہت کم دام میں، ثمن قلیل میں، دنیا کی قیمت ہی کیا، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے دنیا. مچھر کی کیا قیمت ہے؟ مچھر کی کوئی قیمت ہے؟ آپ مچھر خریدتے ہو کتنے میں خریدتے ہو؟ اس کے پر کی کیا قیمت ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا مچھر کے پر کے برابر، اس کی یہ حیثیت ہے دنیا کی، جرح بعوضہ کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن حرام کھایا، رب کو ناراض کیا، راہ راست سے ہٹ گئے ہیں، اپنے دین کو بیچ کے، فبئس ما یشترون، کتنا برا ہی خریدنے والے ہیں. دیکھ، خرید و فروخت میں لین دین ہوتا ہے، سب سے بدترین لین دین یہ ہے کہ آپ اپنا دین دے کے دنیا خرید لیں، صحیح منہج کو چھوڑ دیں اور گمراہ منہج کو اپنا لیں دنیا کے لیے، دکھاوے کے لیے یا کسی غرض کے لیے بھی. فبئس ما یشترون، اللہ تعالیٰ سب کو اس بوزی مرض اور شر سے محفوظ فرمائے، یہ والله بوزی مرض ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں، هذا والله من شر عواقب الطمع، یہ اللہ کی قسم لالچ کے برے انجام کے شر میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنے دین کو بیچ کے دنیا کے کچھ مال متاع خرید لے، حق کو بیچ کر باطل کو خرید لے. والآخرة اشد انک ان لم يتوب الى الله مما وقع فيه، اور آخرت میں جو کے لیے عذاب ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتے جس چیز میں وہ پڑ گئے، یعنی لالچ سے اگر توبہ نہیں کرتے، شح سے توبہ نہیں کرتے اگر، تو آخرت کا عذاب دنیا کی ذلت اور رسوائی سے بہت سخت و بہت زیادہ ہے، عذاب علیم ہے، نعوذ باللہ. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں، یہ چند باتیں تھیں لالچ اور شح کے تعلق سے، پھر امام ابو عثمان رحمہ اللہ کے اس جملے کے تعلق سے، وَتَوَاصَوْنَ بِالْحَقِّ وَبِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں حق کی اور صبر کی. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ العصر میں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. چھوٹی سی سورت ہے سورۃ العصر. اس سورت میں قرآن مجید کا پورا خلاصہ موجود ہے، کامیابی کی بنیادیں اور اساس اسی ایک چھوٹی سی سورت میں. جو کامیاب ہونا چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں، اس سورت کو سمجھنے کافی ہے اس کے لیے. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَهَذَا يَدْخُلُ فِي الْأَمْرِ الْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ، اور یہ تمام چیزیں داخل ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر میں، بھلائی کی طرف بلانے اور برائی سے روکنے میں سب یہ شامل ہے. قسم ہے زمانے کی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، اس زمانے میں دن ہے رات ہے، اچھا ہے برا ہے، گرمی ہے سردی ہے، پورا زمانہ ہے، وقت ہے پورا کا پورا. کیونکہ وقت بہت قیمتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی. اللہ کی مرضی جس کی اللہ تعالیٰ قسم کھائے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. مخلوق کے لیے اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم کھانا شرک ہے، جائز نہیں ہے. والعصر، جواب القسم کیا ہے؟ اللہ نے قسم کیوں کھائی ہے؟ ان الانسان لفی خسر، غور کر ذرا، چار لفظ ہیں، ان الانسان لفی خسر، ان بے شک یقینی بات ہے، قسم کافی ہے، قسم کے ساتھ مزید تأکید ہے. والعصر، ان بے شک، قسم ہی کافی تھی لیکن مزید تأکید ہے، کیونکہ معاملہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، ہمیشہ کی ناکامی یا کامیابی کا مسئلہ ہے، عام بات نہیں ہے، تو مزید تأکید آئی ہے. ان الانسان، انسان، جن سے انسان، قرآن مجید میں یاد رکھے دو الگ الگ چیزیں ہیں. انسان کا ذکر آتا ہے تو سیاق اور سباق میں کوئی اور پیغام ہوتا ہے، مومن کا لفظ آتا ہے تو سیاق اور سباق میں کوئی اور پیغام ہوتا ہے. ہماری پہچان انسان کی نہیں ہے، یاد رکھیں، مسلمان کی پہچان انسان کی نہیں ہے، اس کے ایمان سے، یاد رکھیں. اس لیے قرآن مجید میں اکثر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، جب کوئی حکم ہوتا ہے یا کسی چیز سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے یا کوئی خاص خبر ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا سے ابتدا ہوتا ہے. یا ایھا الناس نہیں ہے، یا ایھا الناس سب کے لیے، مسلم ہے، کافر ہے، جو بھی ہے، لیکن یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مجھے جوڑتا ہے، اگر تم واقعی مومن ہو تو سنو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو، اس پیغام کو. جو کیونکہ سب سے خوبصورت ہمارے جو صفت اور خصلت ہے وہ ایمان ہے. ہماری پہچان انسانیت کی نہیں ہے، ہماری پہچان ایمان کی ہے، یاد رکھیں. ان الانسان، اب بات انسان کی ہو رہی جس میں ہم بھی شامل ہیں، کیونکہ ہم بنا تو انسان ہی ہیں نا. تمام انسان، جتنے انسان دنیا میں موجود ہیں، ان الانسان لفی خسر، خسارہ میں ڈوبے ہوئے ہیں. ایک منٹ، یہ ڈوبے ہوئے لفظ کہاں سے آیا؟ خسارے میں، ڈوبنے کا لفظ ہے. فی حرف جر ہے، ورفیہ ہے. اس گلاس میں پانی ہے، الماء فی الکوب، یعنی پانی کو اس گلاس نے گھیرا ہوا ہے، پانی اس گلاس کے اندر ہے. خسارے نے انسان کو ہر طرف گھیرا ہوا ہے. ان الانسان لفی خسر، یعنی انسان خسارہ میں ڈوبا ہوا ہے. یہ انسان کی ایز انسان حقیقت ہے، دنیا میں آیا ہے، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے. اب بچاؤ کا ایک راستہ ہے، الا استثناء ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. اب ایمان نے اس انسان کو خسارے سے بچا لیا ہے. اچھا، خسارے سے کیا مراد ہے؟ الانسان لفی خسر، نکیرہ ہے، ہر قسم کا خسارہ، دنیا کا خسارہ، آخرت کا خسارہ. دنیا میں ذلت و رسوائی، پیسہ ہوگا، مال ہوگا، دولت ہوگی، صحت عافیت ہوگی، سکون نہیں ہوگا، بدحالی ہوگی، تکلیف ہوگی، تھوڑا پیسہ گیا، دل تنگ ہوا، خودکشی ہوئی، عجیب سی حالت ہے، خسارے میں ہے، دنیا میں ذلت ہے، رسوائی ہے، اور آخرت میں اس سے بڑھ کر رسوائی ہے، ذلت ہے، اللہ کا عذاب ہے. الا الذین آمنوا، سوا لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں، خسارے سے بچ گئے. تو پہلی چیز انسان خسارے سے بچاتی ہے ایمان، اور ارکان ایمان سارے چھ. الذین آمنوا، کس چیز پر آمنوا؟ جس چیز پر ایمان لانا واجب ہے، فرض ہے، ہر وہ چیز پر ایمان رکھتے ہیں جب ایمان لانا فرض ہے. کس چیز پہ ایمان لانا فرض ہے؟ چھ چیزیں، ارکان ایمان جو چھ ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله وباليوم الآخر وقدر خیره وشرره. اسے مسلم کی معروف حدیث ہے. اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف نہیں بتائی، ایمان کے ارکان بتائے ہیں. اگر ارکان ایمان نہیں تو پھر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے جو مصطلح میں تعریف جو ہے، قول باللسان، عمل تصدیق بجن، عمل بالارکان، زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے، اور پورے بدن سے عمل ہے، فرمدار سے بڑھتا ہے، نفران سے گھٹتا ہے. اگر ایمان، ارکان ایمان پہ ایمان نہیں ہے تو اس تعریف کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دل سے یقینی ایمان ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ پر ایمان مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، معنی کیا اللہ تعالیٰ پر ایمان کا، یہ جاننا لازمی ہے. اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، یوم آخرت پر، اور تقدیر پر ایمان بھی. ان چھ چیزوں کا مجموعہ بنتا ہے ایمان کا. الا الذین آمنوا، ایمان ہو گیا، وعملوا الصالحات، عمل صالح بھی ایمان کا حصہ ہے، الگ سے بیان کیا ہے، کیونکہ بغیر عمل کے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا. بغیر عمل صالح کے ایمان کم ہو جاتا ہے، ختم بھی ہو سکتا ہے، اگر کوئی کفری عمل کر لے. الا الذین آمنوا پہلے، پھر عملوا الصالحات لازمی دوسری بات. اب اپنے آپ کو اس نے ٹھیک کر لیا ہے، معاشرے کے لیے کچھ کر رہے ہیں اس خسارے سے بچنے کے لیے، یا تم جانو تمہارا کام جو تم کامیاب ہو جاؤ کافی ہے؟ نہیں، اگر بچ رہے خسارے سے اور بھی تمہارے پر تیسرا فرض بھی ہے. آپ نے ایمان کو سمجھ لیا، عمل صالح کرنا شروع کر دیا، اپنی طاقت کے مطابق، فتقوا اللہ ما استطعتم کے قاعدے کے مطابق، اب آپ کے جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں ان کا بھی حق ہے تاکہ وہ بھی ایمان، عمل صالح کے راستے پر گامزن ہو جائے آپ کے ساتھ. وتواصوا بالحق، حق آپ نے سمجھا ہے، حق کیا ہے؟ ایمان و عمل صالح دونوں کو ملا کے حق بن جاتا ہے. اساس کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حق ہے. اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے, اپنی رائے, اپنی سوچ, اپنی سمجھ نہیں. ایمان ہے, عمل صالح ہے. ایمان کا حق ادا ہوتا ہے, عمل صالح حق ادا ہوتا ہے جب سلف کے منہج پر آپ قائم رہتے ہیں, ورنہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ فرقے بہت ہیں امت میں, 73 فرقے ہیں. ایک جنت میں جائے گا, باقی 72 جہنم میں جائیں گے, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو ایک فرقہ کی چیز, علم انا علیہ واصحابی, جس پر میں میرے صحابہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی پر قائم تھے, قرآن اور سنت پر قائم تھے, اور صحابہ کے اس لیے قید ہے تاکہ قرآن سنت کو صحابہ نے جیسے سمجھا ہے, اگر ہم بھی ویسے سمجھتے ہیں ہم بھی نجات پانے والے ویسے ہوں گے. وتواصوا بالحق, حق کو سمجھ لیا ہے, عمل کیا ہے, ایمان درست ہے, توحید ہے, اتباع سنت ہے, منج حق پر قائم ہے. اب اس حق کو ضرورت ہے پورے معاشرے کی. ہر سلف طالب علم کے شعر ہوتا ہے, اپنے آپ سے شروع کیا, الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. وصیت دونوں طرف ہے, نصیحت. صرف بتاتے نہیں ہیں, نصیحت کرتے نہیں ہیں, صرف قبول بھی کرتے ہیں, کیونکہ ہم معصوم تھوڑی ہیں. ہم سے خطا ہوتی تو ہم دوسرے نصیحت قبول کرتے ہیں, ان سے خطا ہوتی ہے ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں. الدین النصیحہ پہ عمل ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین نصیحت کا نام ہے, لیکن تواصل ہوتا ہے. یہ کہاں کا حق ہے کہ میں دوسروں کو درس دیتا رہوں, نصیحت کرتا رہوں اور خود کسی کا نہ سنوں؟ یہ تواصل نہیں ہے, یہ غرور و تکبر ہے, وہ بہت برا انجام ہے. لیکن دلیل کی روشنی ہونی چاہیے. یعنی کہ کوئی آپ پر اعتراض کرتا ہے, کہتے میری بات مانو, دلیل آپ کے ساتھ ہوتے, کہتے بندہ مانتا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, حق شرط ہے. وہ تواصل بالحق, اور حق بالکل روشن ہے واللہ, لیکن سمجھ اس کو جس اللہ تعالیٰ توفیق دے. اختلاف ہو سکتا ہے کسی مسئلے میں, دلیل ہو سکتا ہے کسی کے پاس, لیکن راجح مرجوح بھی تو ہوتا ہے نا. آپ کسی مجبور نہیں کر سکتے. اگر کوئی اجتہادی مسئلہ ہے, جیسے کہ گاڑی کی قسطوں پہ خریدنا مثال کے طور پہ, یا دار تہذیب تملیک ہے, کچھ لوگ آپ سے جھگڑا کرتے, کہتے ہیں فلان عالم نے کہا ہے, اس کا فتویٰ موجود ہے, اب بینک میں جو فتویٰ موجود ہے. دیکھیں بات فتوے کی نہیں ہے, عالم کی بات نہیں ہے. اگر فتوے کی بات کہ میں آپ کو 10 فتوے اور دکھا دیتا ہوں, ان سے بڑے علماء ہیں, کہ پھر کیا ہوا؟ آپ اس عالم کی مانتے ہو, میں اس عالم کی مانتا ہوں, مسئلہ حل ہوا؟ مسئلہ ایسے نہیں ہوتا حل. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دلیل کی قوت کس کے پاس ہے. اس کے پاس دلیل ہے دیکھو, اس کے پاس دلیل ہے بھی دیکھو, پھر دونوں کے سامنے عامل سامنے رکھو, اور پھر دیکھو یہ جس کے پاس یہ دلیل ہے جو منع کر رہا ہے, یہ عالم کون ہے, اس کی پہچان کیا ہے, اس کا پورا کیریئر, اس کی سیرت کیا ہے. اس عالم کو بھی دیکھو جو بعد میں آیا ہے. اور آخر میں نجات کا راستہ کیا ہے, احتیاط کا راستہ کیا ہے, بات ختم ہے. میں احتیاط اس میں کرتا ہوں, میں نہیں کرتا. اگر آپ احتیاط نہیں لینا چاہتے, اس عالم کو قبول کرنا چاہتے, لیکن مجھے مجبور نہ کریں, اور یہ نہ کہیں یہ تواصل بالحق میں سے ہے, آپ کو ماننا چاہیے. تو اجتہادی مسائل میں جس کے پاس دلیل ہے آپ کی مجبوری کر سکتے ہیں. ہاں, جس کے پاس دلیل نہیں ہے, یہ غلط فہمی کا شکار ہے, اس کو دلیل بات وضاحت کریں, دلائل کی روشنی میں سامنے رکھیں, بات مان لی جائے گی انشاءاللہ. تواصل بالحق, حق ہونا چاہیے, لازمی ہے. اور تواصل کے لیے علم کا ہونا لازمی ہے. ایمان عمل صالح پہلے ہے, اور ایمان کے لیے علم لازمی ہے, تو میں نے پہلے بتایا ہے. تواصل جہالت کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. یعنی جو آپ سمجھتے ہیں وہ حق ہے, نہیں. حق وہ جو جس کے اوپر دلیل کی روشنی ہے. حق دلیل کی روشنی میں ہوتا ہے. حق ہے تواصل بھی ہے, حق نہیں ہے تو تواصل نہیں ہے. حق وہ نہیں جو آپ سمجھتے ہیں, حق وہ ہے جو دلیل کی روشنی پر قائم ہے. یہ اچھی بات بھی سمجھ لیں اچھی طرح. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کیونکہ ان تینوں چیزوں کے لیے ایک چیز بہت اہمیت رکھتی ہے, جس کا ہونا بہت لازمی ہے, جس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ایمان پر قائم رہیں, عمل صالح کر سکیں, یا تواصوا بالحق کر سکیں, ناممکن ہے. اور وہ صبر کرنا, ایمان کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے, ثابت قدمی کے لیے صبر کرنا پڑے گا. واجبات کی ادائیگی ہے, واجبات ہے, واجب ہے, فرض ہے. واجبات کی ادائیگی کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے. محرمات سے اجتناب کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے. آپ تواصل بالحق کریں گے, آپ نصیحت کریں گے, لوگ جھگڑا کریں گے, آپ کو روکیں گے, آپ پر تہمت لگائیں گے, صبر کرنا ہے. وہ تواصل بالحق و تواصل بالصبر. جیسے حق ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں نا, صبر کبھی بات کرتے ہیں, صبر کی خوبیاں بیان کرتے ہیں, صبر کا خوبصورت انجام بیان کرتے ہیں, صبر کا جو اللہ نے اجر و ثواب رکھے وہ بیان کرتے ہیں. تواصل ہمیشہ مجالس میں, وہ تواصل بالصبر. جب یہ چار چیزیں مکمل ہو جائیں, یہ انسان اب انسان نہیں رہا, خسارے سے بچ گیا ہے، کامیابی کے راستے پہ چل رہا ہے، یہ سب سے بہترین انسان ہے، کیونکہ یہ مومن ہے، ایمان کا حق ادا کرنے والا ہے۔ سورۃ العصر، مختصر تفسیر ہو گئی ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ مشکل ہے؟ آپ فنگر ٹپس بھی یاد کر سکتے ہیں، واللہ فنگر ٹپس بھی یاد کر سکتے ہیں۔ آج کے واجب نوٹ کریں، آج اس سورت کو مختصر طریقے سے جو آپ نے سمجھا ہے، آپ نے نوٹ لکھنا ہے، کوئی تفسیر نہیں پڑھنی، کوئی کتاب نہیں پڑھنی، جو مجھ سے آپ نے سنا ہے اب اس کا خلاصہ ایک صفحے میں لکھ لیں، بس ایک صفحہ، دو نہیں تین نہیں، میرا خیال آدھا صفحہ بھی کافی ہو جائے گا، کہ یہ انسان کامیاب کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی سورت نے آپ کو شروع سے لے کے آخر تک اس پوری مسئلے کو سمیٹ کر رکھ دیا، کیونکہ قرآن کتاب مبین ہے، اس سے واللہ خوبصورت کتاب کلام سمجھانے کا ذریعہ طریقہ کوئی ہو نہیں سکتا دنیا میں، ناممکن ہے واللہ۔ دنیا کا کوئی کتاب اٹھا لیں آپ، انسان کی کامیابی کے لیے کوئی کتاب آپ اٹھا لیں، کسی دانشور کے قول کو آپ دیکھ لیں، کیا ممکن ان تین یا چار آیتوں میں کوئی آپ کو بتا دے؟ کتنے الفاظ گنے ذرا آپ۔ ہمیشہ کی کامیابی یا ناکامی کا مسئلہ صرف دنیا کے حد تک نہیں ہے، یاد رکھیں دنیا آخرت کی کامیابی آپ چاہتے ہیں اور خسارے سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹی سی سورت ہے۔ کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 31۔ چلو آج اتنا کافی ہے، اگلے درس سے انشاءاللہ ایک اور خوبصورت خصلت ہے۔ اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے نفرت کرنا بہت مشکل ہے، اصحاب الحدیث کے اخلاق میں سے یہ خوبصورت خصلت بھی ہے۔ دعوے دار بہت ہے، لیکن اللہ کی محبت کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، کیسے کی جاتی ہے، اور نفرت کب کیوں کیسے کی جاتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آج کے دور میں نفس کو قابو میں رکھنا اور اس کی تربیت کرنا بہت مشکل محسوس ہوتا ہے، اکثر ایسا لگتا ہے کہ نفس برائی کی طرف کھینچتا ہے۔ ایسے میں ایک انسان اپنے نفس کی تربیت کیسے کرے، کون سے اعمال طریقے دل اور عمل دونوں کی اصلاح میں مدد دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ نفس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں حق پر، توحید اتباع سنت پر، منہج سلف صالحین پر، اصحاب الحدیث کے راستے پر، تو نفس کی تربیت آپ کرنی پڑے گی قرآن مجید اور صحیح حدیث اور فہم السلف۔ اگر آپ کے پاس یہ تین چیزیں ہیں، آپ دیکھیں نفس کے تعلق سے جتنی بھی آیات ہیں ان آیات کی تفسیر آپ پڑھ لیں، آپ سورت الشمس کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی ہیں قرآن مجید میں، ایک ہی جگہ کی اور جگہ نہیں ہے، ایک ہی جگہ قرآن مجید میں سورۃ العصر میں ایک قسم ہے، والعصر ایک قسم ہے نا، والفجر ایک قسم ہے، لیکن سورت الشمس میں 11 قسمیں ہیں۔ جواب القسم کیا ہے؟ قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ جواب القسم کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا، کیا ہو گیا بھائی؟ قد افلح من زکاہا، 11 قسموں کے بعد قد پھر تاکید ہے، 12ویں مرتبہ افلح، فلاح پالی ہے ماضی میں، یعنی فلاح پا چکی ہے، ابھی پائے گی نہیں۔ کون؟ جس نے تزکیہ کیا ہے۔ نفس کا تزکیہ کیسے کیا جاتا ہے؟ دل کو پاک کیسے کیا جاتا ہے؟ اس نفس کو دبایا کیسے جاتا ہے؟ لگام کیسے دی جاتی ہے؟ کس چیز کی لگام دی جاتی ہے؟ میں نے کہا قرآن ہے، سنت ہے، فہم السلف الصالحین ہے، بہت مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ آپ کو اپنی خواہش کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے جو آپ کو پسندیدہ عالم امام ہے اس کے قول و فتوا کو چھوڑنا پڑے گا، اگر وہ قرآن سنت کے مخالف ہے، اجماع کے مخالف ہے، چھوڑنا پڑے گا۔ بچپن سے اس کو فالو کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا سب غلط تھے، شیطان بس فیصلہ کر گیا، شیطان آپ کو روکے گا، آپ کے باپ دادا غلط تھے، ان کے بھی علماء ہیں، ان کے بھی قول ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی تک ساری دنیا غلط تھی، یہ فقہ اتنے سالوں سے آ رہا ہے، صدیوں سے آ رہی ہے، یہ سارے غلط ہیں۔ نفس کی تربیت کرنی ہے نا حق پر، تو کرنا پڑے گا، مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق اسے دیتا ہے جو حق پر پہلا قدم رکھ کے نفس کو دبا کر حق کی طرف پہلا قدم رکھتا ہے، اگلے قدم آسان ہوتے ہیں، سب سے مشکل قدم پہلا قدم ہوتا ہے، لیکن توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، یہودیت کو چھوڑ کے مسلمان، نصریت کو چھوڑ کے کرسچین تھے مسلمان ہوئے, سب سے بدترین لوگ جو ہیں دنیا میں, جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے, انہیں دشمنی چھوڑ کے مسلمان ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وجہ کیا ہے؟ نفس کو قابو کیا, نفس کی تربیت کی ہے, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے, اسلام کا حق ادا کیا ہے, ایمان کا حق ادا کیا ہے. اور جب آپ توحید و سنت پر چلنا شروع کر دیتے ہیں نا, منی صلی اللہ علیہ صالحین پر, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے, اللہ پر توکل کا حق ادا کرتے ہوئے, واللہ راستے آسان ہو جاتے ہیں. آپ کو نہیں پتہ چلے کہاں سے مدد آئے گی, کیسے راستہ آسان ہوگا, یہ مشکل راستہ ہے, یہاں پہ رکاوٹ ہے, وہ رکاوٹ ہے, واللہ سب دور ہو جائے گی. کیسے میں جانتا ہوں, ہماری بہنیں خاوند نماز نہیں پڑھتے, گھر میں ماحول اچھا نہیں ہے, نماز کا ماحول نہیں ہے, سنت توحید کا ماحول نہیں ہے, سنت کا ماحول نہیں ہے, لیکن صبر کیا اور اللہ پہ بھروسہ رکھا ہے, نصیحت کی ہے, معاملات سیدھے ہو گئے, تمام ہو گئے الحمدللہ. خاوند بھی نماز پڑھ شروع کر دیا, توحید سنت پر عمل کرنا شروع کر دیے, دل میں جذبہ ہے, اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, جستجو ہے. صلاۃ اللیل میں اپنے خاوند کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے رو کے دعا کرتے ہیں. صرف نصیحت کا بھی کام نہیں آتی نا, کیونکہ دل بند ہے, تنگ ہے, تو دل کے تالے کھولنا ہمارے ہاتھ میں. کیا دل کے تالے کون کھولتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کھولتا ہے. تو رو کے مانگو رب سے نا, اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت, میرا پیارا ہے یہ راہ سے ہٹ چکا ہے, آپ کا بیٹا ہے, بیٹی ہے, ماں ہے, باپ ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, رب سے مانگو نا, کس سے مانگو گے؟ لیکن رات کی تاریکی میں, اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, رات کی تاریکی میں آنسو بہا کے مانگو اور بار بار مانگو. یار دعا مانگی پتہ نہیں قبول نہیں ہوتی. یار علاج آپ کا کام ہے, شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. مریض آ کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں دوائی کھاؤں, شوگر ٹھیک نہیں ہوتی, شوگر 300 کے اوپر ہے. دوائی کھاؤ, اللہ پہ بھروسہ رکھو, پرہیز بھی کرو, ایکسرسائز بھی کرو, ٹھیک ہو جائے گی. آپ میٹھا بھی کھا رہے ہو, شربت بھی پی رہے ہو, جوس بھی پی رہے ہو, پھر کہتے شوگر ٹھیک نہیں ہوتی, وہ تو ٹھیک نہیں ہوگی نا. صرف دوائی کھانا کافی نہیں ہوتی, اس لیے دعا کے لیے لازمی ہے. اگر آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں یا آپ کسی کی اصلاح چاہتے ہیں, اور نصیحت بھی کریں ساتھ دعا بھی کریں. واللہ کئی لوگوں کی زندگی بدلتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اسی دعا کی طاقت سے. تو نفس کا تزکیہ خود بھی کریں اور دوسروں کی بھی کوشش کریں, اور دعا بہترین. آپ نفس کے تزکیہ کے لیے اپنی دعا کریں. اسے ہم نماز میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. کیا ہے یہ نفس کے تزکیہ تو ہے, اور کیا ہے؟ صراط مستقیم پر کون قائم ہو سکتا ہے؟ اگر نفس کا تزکیہ نہیں ہے تو صراط مستقیم پر کیسے ممکن ہے کہ آپ قریب بھی جا سکیں؟ اس پر ثابت رہنا تو دور کی بات ہے. تو صراط مستقیم پر وہی چلتے ہیں جس کے نفس پاک ہے, دل پاک ہے. واللہ اعلم. ہو گیا. کوئی اور سوال درس کے تعلق سے؟ کوئی اور سوال ہے؟ ایمان و عمل صالح کیا ہے اس کو؟ کسی بھی معاملے میں ہو سکتا ہے, یعنی قناعت زندگی کی شروع سے کیا سوال ہے؟ یعنی قناعت زندگی کی ہر نعمت میں ہونا چاہیے, نہ صرف روزگار بلکہ انسان کو جو کچھ بھی ملا ہو اس پر صبر کرے اور اکتفا کرے, تو اسے بھی قناعت کہتے ہیں. جی بالکل, قناعت جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر اکتفا کرنا اور اس کے لیے راضی ہو جانا. دیکھ مزید کی طلب اچھی بات ہے, لیکن جو اللہ نے دیا ہے اس پر پہلے اللہ کا شکر کرو. قناعت جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس کا شکر کرو. عمل صالح کر کے شکر ہوتا ہے. عمل آل داود شکر, عمل لازم ہے شکر کے لیے. اور اچھی کی تلاش میں جاؤ, حلال راستے سے جاؤ. اللہ اعلم. چلو جزاک اللہ خیر, کافی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.